ونظير القياس المستنبط من الإجماع قياس حرمة أم المزنية على حرمة أم أمته التي وطئها المستفادة من الإجماع بعلة الجزئية والبعضية. بھائی اب مثال ذکر کرنے لگے ہیں اس قیاس کی جو مستنبط ہو رہا ہے اجماع سے، جو مستنبط ہے اجماع سے، یعنی جس کی علت کا پتہ اجماع سے چلا. بھائی پہلے ایک مثال ذکر کی اس قیاس کی جس سب کی علت کا پتہ قرآن سے چلا تھا، پھر اس کے بعد دوسری مثال ذکر کی وہ قیاس جس کی علت کا پتہ حدیث سے چلا، اب تیسری مثال ہے اس قیاس کی جس کی علت کا پتہ اجماع سے چلا. بھائی یہ حرمت مصاہرت کا مسئلہ ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے، مشکل مسئلہ ہے، مشکل مسئلہ ہے، بلکہ لکھ لیجئے مولانا، لکھ لیجئے بھائی. حرمت مصاہرت، بھائی جلدی جلدی لکھیے بھائی، حرمت مصاہرت صاد کے ساتھ ہے. حرمت مصاہرت کہتے ہیں سسرالی رشتے کو، سسرالی رشتے. حرمت مصاہرت کا معنی ہوا سسرالی رشتوں کا احترام، سسرالی رشتوں کا احترام، یہ یوں کہ سسرالی رشتوں کا حرام ہونا، سسرالی رشتوں کی حرمت. مختصراً میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، تفصیل پھر بیان کرتا ہوں. بھائی دیکھیے، خاوند پر بیوی کے اصول و فروع حرام ہیں، خاوند پر بیوی کے اصول و فروع حرام ہیں، اور بیوی پر خاوند کے اصول و فروع حرام ہیں. اور بیوی پر خاوند کے اصول و فروع حرام ہیں. معلوم ہوا، معلوم ہوا حلال وصی کی وجہ سے، حلال وصی کی وجہ سے حرمت مصاہرت آتی ہے، حرمت مصاہرت آتی ہے. اسی طرح ہمارے نزدیک حرام وتی یعنی زنا کی وجہ سے بھی، یعنی زنا کی وجہ سے بھی حرمت مصاہرت آئے گی، حرمت مصاہرت آئے گی. اور زانی و مزنیہ، مزنیہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، زانی و مزنیہ پر ایک دوسرے کے پر ایک دوسرے کے اصول و فروع حرام ہو جائیں گے، اصول و فروع حرام ہو جائیں گے. بلکہ دواعی زنا، بلکہ دواعی زنا بلکہ دواعی زنا یعنی بوسہ لینے، یعنی بوسہ لینے یا چھو لینے یا چھو لینے سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی. چھو لینے سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی کیونکہ دواعی زنا لے جانے والے ہیں زنا تک، کیونکہ دواعی زنا لے جانے والے ہیں زنا تک، اور زنا پہنچانے والا ہے اولاد تک، اور زنا پہنچانے والا ہے اولاد تک. آگے الگ سطر میں لکھئے، استحقاق حرمت میں، استحقاق حرمت میں اولاد اصل ہے، اولاد اصل ہے. استحقاق حرمت میں اولاد اصل ہے، کیونکہ اولاد جز ہے اپنے والدین کا، کیونکہ اولاد جز ہے اپنے والدین کا. تو اولاد اپنے والدین میں بھی، تو اولاد اپنے والدین میں بھی جزیت اور اتحاد پیدا کر دیتی ہے، جزئیت اور اتحاد پیدا کر دیتی ہے. اسی وجہ سے بچے کی نسبت دونوں کی طرف کی جاتی ہے، اسی وجہ سے بچے کی نسبت دونوں کی طرف کی جاتی ہے. یعنی ماں کی طرف بھی اور باپ کی طرف بھی، یعنی ماں کی طرف بھی اور باپ کی طرف بھی. جب بچے نے اپنے والدین میں جزئیت اور اتحاد پیدا کر دیا، جب بچے نے اپنے والدین میں جزئیت اور اتحاد پیدا کر دیا تو موطوعہ جز ہوئی واطی کی، موطوعۃن جسے وطی کی گئی ہے، تو موطوعہ جز ہوئی، جز بن گئی واطی، واطی وطی کرنے والا، تو موطوعہ جز بن گئی واطی کی، اور واطی جز بن گیا موطوعہ کا، اور واطی جز بن گیا موطوعہ کا. تو واطی کے اصول و فروع، تو واطی کے اصول و فروع موطوعہ کے اصول و فروع بن گئے، تو واطی کے اصول و فروع موطوعہ کے اصول و فروع بن گئے، اور موطوعہ کے اصول و فروع، اور موطوعہ کے اصول و فروع واطی کے اصول و فروع بن گئے، اور اپنے اصول و فروع انسان پر حرام ہوتے ہیں، اور اپنے اصول و فروع انسان پر حرام ہوتے ہیں. انسان پر حرام ہوتے ہیں. تو جس طرح حلال وتی اولاد تک پہنچانے والی ہے, تو جس طرح حلال وتی اولاد تک پہنچانے والی ہے اسی طرح حرام وتی یعنی زنا بھی اولاد تک پہنچانے والا ہے. اور اولاد کی وجہ سے حرمت مصاہرت آتی ہے, لہذا زنا اور اسباب زنا کی وجہ سے بھی حرمت مصاہرت آئے گی, لکھ لیا بھائی؟ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں بھائی, حرمت مصاہرت. حرمت مصاہرت کا معنی میں نے بیان کیا کہ سسرالی رشتوں کا احترام. بھائی شریعت نے خاوند کے اصول و فروع بیوی کے لیے حرام قرار دے دیے ہیں, اور بیوی کے اصول و فروع خاوند کے لیے حرام ہیں. یعنی جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے, صحبت کر لیتا ہے, تو اس کے اصول, اس عورت کے اصول و فروع اس شخص پر حرام ہو گئے. اس عورت کے اصول و فروع اس شخص, اس خاوند پر کیا ہو گئے؟ حرام. اصول جو اوپر کی طرف ہوتے ہیں, باپ دادا, اسی طرح ماں دادی نانی وغیرہ بھائی, اور فروع جو نیچے کی طرف ہو, اولاد بھائی, بیٹا بیٹی, پوتا پوتی, نواسا نواسی وغیرہ بھائی. اصول جو اوپر کی طرف ہیں, باپ دادا نانا وغیرہ, اور اسی طرح ماں نانی دادی وغیرہ, اور فروع جو نیچے کی طرف ہیں بھائی. تو جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے اور اس سے صحبت کر لیتا ہے, تو اس عورت کے اصول اور فروع اس خاوند پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے. یعنی یہ شخص کسی وقت اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے, اور بعد میں اس کا ارادہ بنتا ہے اس عورت کی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کا, یا اس عورت کی کسی پہلے خاوند سے کوئی بیٹی تھی اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنے کا ارادہ بنتا ہے, تو یاد رکھیے یہ جائز نہیں. اس کے لیے سمجھ میں آیا؟ کیونکہ یہ اس کی بیوی کے اصول اور فروع ہیں, اور نکاح کی وجہ سے, صحبت کی وجہ سے وہ اصول و فروع اس پر ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے. اب کوئی نکاح کی صورت نہیں ہے. اسی طرح اس بیوی کے لیے خاوند کے اصول و فروع ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے. یہ عورت اس کو خاوند فرض کریں طلاق دے دیتا ہے, بعد میں اس عورت کا ارادہ بنتا ہے کہ اس خاوند کے باپ سے کیا کر لے؟ نکاح کر لے, یا اس خاوند کا دوسری بیوی سے کوئی بیٹا تھا اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے؟ نکاح. نہیں کر سکتی, کوئی صورت نہیں. ہمیشہ کے لیے یہ کیا ہو چکے؟ اس پر حرام ہو چکے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو, معلوم ہوا حلال صحبت کرنے کی وجہ سے دونوں کے اصول و فروع ایک دوسرے پر کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے. تو جیسے حلال وتی کی وجہ سے ایک دوسرے کے اصول و فروع حرام ہو جاتے ہیں, اسی طرح جو حرام وتی ہے احناف کے نزدیک, حرام وتی یعنی زنا کی وجہ سے بھی زانی اور مزنیہ کے اصول و فروع ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں. ایک شخص ایک عورت کے ساتھ زنا کر لے, اور پھر بعد میں اس کی ماں کے ساتھ یا اس عورت کی بیٹی ہے کوئی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کوئی صورت نہیں، یا یہ عورت اس شخص کے اس کے جس کے ساتھ زنا کیا ہے اس کے والد یا اس کا کوئی بیٹا ہے اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے، کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں کیا آ چکی ہے، حرمت مصاہرت آ چکی ہے، اصول و فروع ایک دوسرے پر حرام ہو چکے. یہ احناف کا مذہب ہے، عند الاحناف. بلکہ ہمارے نزدیک زنا کے علاوہ جو دواعی زنا ہیں، یعنی وہ چیزیں جو زنا تک لے جانے والی ہیں، زنا تک پہنچانے والی ہیں، وہ ان سے بھی حرمت مصاہرت آ جائے گی. مثلا بوسہ لے لیا کسی عورت کا، یا اس کو شہوت سے ہاتھ لگا دیا، بس مولانا فوراً حرمت مصاہرت آ گئی، اب اس عورت کے اصول اور فروع اس مرد کے لیے حرام ہو گئے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیونکہ یہ دواعی زنا پہنچانے والے ہیں زنا تک. یہی کہاں تک پہنچا دیتے ہیں انسان کو؟ زنا تک پہنچا دیتے ہیں، اور زنا پہنچا دیتا ہے انسان کو اولاد تک. بھائی صحبت سے کیا حاصل ہوتی ہے؟ اولاد. تو جیسے حلال وتی سے اولاد حاصل ہوتی ہے، اسی طرح زنا سے بھی یہ بھی کہاں تک پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے؟ اولاد تک. اور اولاد حرمت استحقاق میں اصل ہے، اس کو حرام ہونا چاہیے انسان پر، کیونکہ یہ اسی کا جز ہے. تو دیکھو اسی لیے شریعت نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا بھائی، یا عورت کے لیے اپنے ہی بیٹے کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ اسی کا جز ہے، اور جز انسان پر حرام ہوتا ہے. عورت کا بیٹا ہے تو وہ اسی کا جز ہے، اسی سے اس کی پیدائش ہوئی ہے، اور خاون کے کسی آدمی کی کوئی بیٹی ہے تو وہ اسی کا جز ہے، اور انسان پر اس کا جز کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے. تو اولاد حرمت استحقاق میں اصل ہے، اصل میں یہ حرمت کے مستحق ہے، انسان پر کیا ہو؟ حرام ہو، جیسے کہ شریعت نے حرام قرار دیا ہے. اور یہ اولاد جو ہے یہ میاں بیوی کے درمیان جزیت اور اتحاد پیدا کر دیتا ہے، واطی اور موطوعہ میں اتحاد پیدا کر دیتا ہے. کس طرح اتحاد پیدا کرتا ہے بھائی؟ کیونکہ یہ جو اولاد ہے یہ جز ہے خاوند کا بھی، یعنی واطی کا بھی اور موطوعہ کی بھی، واطی کا بھی جز اور موطوعہ کا بھی جز. بھائی دونوں کے ملنے سے ہی اولاد پیدا ہوئی ہے، تو یہ دونوں کا جز ہے. تو اولاد میں بھی اولاد جز ہے بیوی کی بھی، اور اولاد جز ہے خاوند کی بھی، اسی لیے تو دونوں کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ یہ بچہ مثلا زید کا ہے، باپ کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، یا کبھی ماں کی طرف نسبت کر دیتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے کس کا بچہ، کہتے ہیں یہ فلاں عورت کا بچہ ہے، تو دونوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے، یعنی یہ دونوں کا جز ہے. اولاد جز ہے خاوند کا، یہ واطی کا بھی اور موطوعہ کا بھی. تو اس اولاد میں دونوں کے جز اکٹھے ہو گئے، دونوں کے جز کیا ہوئے؟ اکٹھے ہو گئے. اب دیکھیے فرض کریں بیوی کی طرف نسبت کرتے ہیں، میں نے آپ سے پوچھا یہ کس کی اولاد ہے، آپ نے کہا یہ فلاں عورت کی اولاد ہے، لیکن تو یہ فلاں عورت کی اولاد ہے، اور اس میں اولاد میں خاوند کا بھی جز ہے یا جز نہیں؟ خاوند کا بھی جز ہے. تو یہ عورت کی اولاد ہے اس کا جز ہے، اور اس کے اندر خاوند کا بھی جز ہے، تو دونوں کے جز کیا ہو گئے؟ اکٹھے ہو گئے. تو خاوند بیوی کا جز بن گیا اور بیوی خاوند کا جز بن گئی. یہ اولاد کس کی؟ فلاں عورت کی، اور یہ اس عورت کی اولاد ہے، تو اس میں ایک جز کیا ہے؟ خاوند کا بھی ہے، تو خاوند بیوی کا جز بن گیا. اور پھر آپ پوچھتے ہیں یہ اولاد کس کی، آپ باپ کی طرف نسبت کرتے ہیں، بھائی یہ زید کی اولاد ہے، لیکن اس میں تو کس کا جز ہے؟ بیوی کا بھی. تو بیوی کس کا جز بن گئی؟ دونوں کے جز اکٹھے ہو گئے اولاد کے اندر، دونوں ایک دوسرے کے جز بن گئے، ان میں جزیت اور بازیت آ گئی، اتحاد آ گیا، ایک ہی ذات میں دونوں کے جز کیا ہو گئے؟ اکٹھے ہو گئے. تو دونوں ایک دوسرے کے کیا بن گئے؟ جز بن گئے، جز بن گئے. تو جب ایک دوسرے کے جز بن گئے، اکٹھے ہو گئے، تو اب جو خاوند کے اصول و فروع تھے وہ بیوی کے بھی اصول و فروع بن گئے. تو اولاد میں دونوں کے جز اکٹھے ہو گئے، ان میں اتحاد آ گیا، آپس میں مل گئے، تو اب بیوی کے اصول و فروع کس کے اصول و فروع بن گئے؟ خاوند کے بھی اصول و فروع بن گئے. اور خاوند کے اصول و فروع جو ہیں وہ بیوی کے بھی اصول و فروع بن گئے. اولاد میں دونوں کے جز اکٹھے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اکٹھے ہو گئے. جب اکٹھے ہو گئے تو ایک کے جو اصول و فروع ہیں، کچھ ایک جز کے اصول و فروع ہیں، کچھ دوسرے جز کے. جب اکٹھے ہو گئے تو جو ایک تو اپنے اصول و فروع تھے ہی، دوسرے بھی اسی کے اصول و فروع بن گئے یا نہیں بن گئے؟
بن گئے.
بات سمجھ کی آ رہی ہے یا ویسے سر ہلا رہے ہیں؟ تو دونوں میں جزئیت اور اتحاد آیا، لہذا ایک کے اصول و فروع دوسرے کے بھی اصول اور فروع بن گئے. تو اولاد کے اندر دیکھو، واتی جز بن گیا موطوعہ کا، اور موطوعہ جز بن گئی واتی کی، دونوں میں جزئیت اور اتحاد آیا. جب دونوں میں اتحاد آ گیا تو ایک کے اصول و فروع تو تھے ہی، دوسرے کے اصول و فروع بھی اس کے اصول و فروع بن گئے، کیونکہ اتحاد آ چکا ہے. اور دوسرے کے اپنے اصول و فروع تھے، پہلے کے جو اصول و فروع تھے وہ بھی اس کے بھی کیا بن گئے؟ کیونکہ دونوں میں کیا آ چکا؟ اتحاد آ چکا. جب ایک ہو گئے تو ایک دوسرے کے اصول و فروع بھی ایک دوسرے کے اصول و فروع بن گئے. اور اصول و فروع تو انسان پر کیا ہوتے ہیں؟ حرام. اس عورت پر اپنے والد کے ساتھ نکاح حرام تھا ہمیشہ کے لیے، اپنے سگے بیٹے کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام تھا. اب خاوند کے ساتھ اتحاد آیا تو خاوند کے اصول و فروع بھی اس پر ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے. خاوند کے والد کے ساتھ اب یہ کبھی نکاح نہیں کر سکتی، خاوند سے چاہے طلاق بھی لے لے. خاوند کے بیٹے کے ساتھ اب کبھی نکاح نہیں کر سکتی، چاہے خاوند سے طلاق لے لے، کیونکہ وہ اس کی بھی کیا بن چکے؟ اصول اور فروع. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. تو دونوں میں اتحاد آ چکا، لہذا اب ایک کے اصول و فروع دوسرے کے بھی اصول و فروع ہوئے، اور دوسرے کے اصول و فروع پہلے کے بھی اصول و فروع ہوئے. تو اپنے اصول و فروع تو پہلے ہی حرام تھے، اب دوسرے کے بھی اپنے ہی بن گئے، وہ بھی حرام ہو گئے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
جی.
اور یہ اصول و فروع جزئیت اور اتحاد کس کی وجہ سے آیا؟ اولاد کی وجہ سے. تو یہ وتی پہنچا، اولاد ہونا ضروری نہیں ہے لیکن امکان تو ہے. اور اولاد میں پھر کیا آ جائے گی؟ جزئیت اور بادیت اتحاد آ جائے گا. تو جب یہ وتی پہنچانے والی ہے اولاد تک، چاہے نہ پہنچائے، نہ ہو اولاد، لیکن پہنچانے والی تو ہے، امکان تو ہے، اسی وتی کی وجہ سے کیا حاصل ہوتی ہے؟ اولاد. تو لہذا اسی وتی سے گویا کیا آ گیا؟ جزئیت اور اتحاد آ گیا بھائی. تو سبب کو کس کے قائم مقام گویا کر دیا گیا؟ مسبب کے. تو جس طرح حلال وتی اولاد تک پہنچاتی ہے، اور خاوند اور بیوی میں جزئیت اور اتحاد پیدا کر دیتی ہے، اور دونوں پر ایک دوسرے کے اصول و فروع حرام ہو جاتے ہیں، اسی طرح حرام وتی بھی واتی اور حرام وتی بھی اولاد تک پہنچانے کا باعث ہے. تو یہ حرام وتی بھی واتی اور موطوعہ میں جزئیت اور بعضیت پیدا کر دے گی، لہذا زانی اور مزنیہ پر ایک دوسرے کے اصول و فروع کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے. بھائی یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے حرمت مصاہرت کا مسئلہ. بھائی تو عند الاحناف کسی عورت کو شہوت سے ہاتھ لگا دیا بغیر حائل کے، تو اس صورت میں بھی ایک دوسرے پر کیا ہو جائیں گے؟ اصول و فروع حرام ہو جائیں گے. بھائی اصول و فروع اس پر پھر ایک اشکال ہوتا آئے گا آپ کے ذہن میں. ابھی آپ نے پڑھا کہ انسان پر اپنی اولاد حرام ہے کیونکہ یہ اسی کا جز ہے، تو اپنا جز انسان پر کیا ہوتا ہے؟ حرام. اور حلال وتی کی تو میاں بیوی میں بھی کیا آ گیا؟ جزئیت اور اتحاد آ گیا، دونوں ایک دوسرے کا جز بن گئے. جب ایک دوسرے کا جز بن گئے تو جز تو انسان پر حرام ہوتا ہے، تو ایک ہی وتی کے بعد میاں بیوی بی کو ایک دوسرے پر حرام ہو جانا چاہیے. بھائی اشکال سمجھ میں آیا کہ یہ وتی جو ہے اس یہ کیا پیدا کر دے گی؟ جزئیت اور اتحاد، دونوں ایک دوسرے کا جز بن گئے، اور جز تو انسان پر حرام ہوتا ہے، تو میاں بیوی بی کو بھی ایک دوسرے پر کیا ہو جانا چاہیے؟ حرام ہو جانا چاہیے. جواب یہ مولانا کہ یہ حکم پہلے سے ہی معلوم ہے، ہم بات کر رہے ہیں قیاس کی، اور قیاس وہاں کیا جاتا ہے جہاں حکم پہلے سے معلوم نہ ہو، اور میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہوتے ہیں، شریعت نے کوئی حکم دیا ہے نہیں. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھ لیں کہیں حکم لگایا گیا ہو کہ میاں بیوی ایک صحبت کے بعد ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، تو یہ حکم تو پہلے سے معلوم تھا ہمیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام نہیں ہوتے. بھائی سمجھ میں آیا؟ لیکن ہم نے قیاس صرف کہاں کیا ہے کہ حلال وتی کی وجہ سے اصول و فروع تو حرام ہو جاتے ہیں، تو حرام وتی کی وجہ سے بھی اصول و فروع حرام ہوں گے یا نہیں، اس حکم کا پتہ نہیں تھا، تو اس کے لیے ہم نے قیاس کیا. بھائی اس کے لیے ہم نے قیاس کیا. ہاں پھر اس کے آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ پھر اس کی وجہ کیا ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے پر حرام کیوں نہیں؟ حرام تو یہ تو ظاہر ہے کہ شریعت نے حرام قرار نہیں دیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی مولانا بنا بر ضرورت کے، بنا بر ضرورت کی بنا پر حرام قرار نہیں دیا گیا. بھائی ابقاء نسل کے لیے، تاکہ نسل باقی رہے. بھائی اگر حرام قرار دے دیا جاتا پھر تو نسل ہی باقی نہ رہے. تو حکم تو پہلے سے ہمیں معلوم ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام نہیں. ہاں پھر وجہ علماء نے یہ ذکر کی کہ یہ کس وجہ سے حرام نہیں، بنا بر ضرورت کے، صرف علت بیان کی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو یہ تو پہلے سے معلوم ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام نہیں. ہاں پھر انسان علماء نے غور کر کے اس کی وجہ نکالی کہ کیا وجہ ہے، کیوں انہیں حرام قرار دیا گیا، یہ علت تو پھر وہاں بھی موجود ہے. تو اس کی علت انہوں نے یہ بیان کی کہ یہ ضرورت کی بنا پر، اور وہ ضرورت کیا ہے؟ ابقاء نسل، نسل کو باقی رکھنا، ورنہ تو نسل ہی باقی نہ رہے گی. بھائی اگر ایک ہی صحبت پر میاں بیوی بی ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں. بھائی اچھا تو حرمت مصاہرت کا مسئلہ آپ سب کو سمجھ میں آیا؟ بھائی یہ ہے حرمت مصاہرت، اور اس پر اعتراض، اس کا جواب سمجھ میں آیا کہ خاوند اور بیوی جب ایک دوسرے کا جز ہو گئے تو انہیں بھی کیا ہونا چاہیے؟ ایک دوسرے پر حرام ہو جانا چاہیے. جواب دیا گیا کہ یہاں ضرورت کی بنا پر قیاس کو ترک کر دیا گیا، اور وہ ضرورت کیا ہے؟ ابقاء نسل، نسل کو باقی رکھنے کے لیے. اب کتاب پر دیکھیے، کہتے ہیں ونظیر القیاس المستنبط من الاجماع، اس قیاس کی نظیر جو مستنبط ہے، ماخوذ ہے اجماع سے، وہ کون سا قیاس ہے؟ قیاس و حرمتی ام المزنیتی، یہ مزنیہ لفظ ہے مولانا، مزنیہ سارے عام طور پر میں نے سنا ہے، جس سے بھی سنا ہے مزنیہ، اس لیے کہ یہ زنا یزنی رما یرمی کی طرح ہے، زنا یزنی زنا انف ہوا زانن، رماری رمی رمین فہوا رامن، پھر آگے کیا آتا ہے ورمی یورما رمین فضا کا مرمیون، اسی طرح وزن یوزنا فضا کا مزنیون، بھائی جس کے ساتھ زنا کیا گیا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ میم کے فتحے کے ساتھ ہے. قیاس حرمتی ام المزنیتی علی حرمتی ام امتہ اللتی وطئہا، بھئی دیکھیے بیوی کی ماں کا حرام ہونا اس کا پتہ تو قرآن سے چلا، قرآن میں آتا ہے وہ امہاتی نسائی امہاتی نسائکم، بھئی کہ جو عورتیں حرام ہیں ان میں امہات نساء، یعنی تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں ان کا بھی ذکر آ گیا، وہ تم پر حرام ہیں، اور وہاں وتی کی شرط بھی نہیں لگائی گئی، وتی کی شرط بھی نہیں لگائی.
اب یہ جو باندی ہے جب انسان اپنی باندی کے ساتھ صحبت کرے تو کیا اس باندی کی ماں بھی اس پر حرام ہے یا حرام نہیں؟ تو اس پر تمام علماء کا اجماع ہے، تمام فقہا کا اجماع ہے کہ باندی کی ماں بھی، وہ باندی جس کے ساتھ انسان نے وتی کی ہو، اس کی ماں بھی کیا ہوتی ہے؟ اس پر حرام ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ذکر تو قرآن اور حدیث میں نہیں تھا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس پر اجماع ہوا بھائی، ہر ایک کی رائے یہ ہوئی. اور علت کیا ذکر کی گئی؟ وہی علت جزئیت اور بعضیت کی وجہ سے، وہ باندی جس کے ساتھ انسان صحبت کر لے اس کی ماں بھی اس پر کیا ہو جاتی ہے؟ حرام. اس پر اجماع کیا گیا. اور علت کیا ذکر کی انہوں نے؟ وہی جزئیت اور بعضیت، کہ وتی کی وجہ سے دونوں میں کیا آ جائے گی؟ واتی اور موتوا میں اتحاد آ جائے گا، ان میں جزئیت اور بعضیت آ جائے گی، ایک دوسرے کا جز بن جائے گا، دوسرا پہلے کا جز بن جائے گا بھائی. تو اس پر اجماع ہے کہ وہ باندی جس کے ساتھ انسان صحبت کر لے اس کی ماں انسان پر حرام ہوتی ہے، اور اس کی علت فقہا نے کیا بیان کی ہے؟ جزئیت اور بعضیت بھائی. تو اس پر اجماع ہوا بھائی. تو اس پر ہم قیاس کرتے ہیں کہ جو مزنیہ ہے، وہ عورت جس کے ساتھ زنا کیا گیا، وہ اس مزنیہ کی ماں بھی زنا کرنے والے پر کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی، کیونکہ یہاں بھی وہی علت ہے جزئیت اور بعضیت والی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو ہم نے مزنیہ کی ماں کو قیاس کیا، کس پر قیاس کیا؟ وہ باندی جس کے ساتھ صحبت کی ہے اس کی ماں پر قیاس کیا، اور اس باندی کی ماں کا حرام ہونا یہ اس کا پتہ کس سے چلا تھا؟ اجماع سے. تو لہذا مزنیہ کی ماں کو قیاس کرنا کس پر؟ ہاں تو یہ وہ قیاس ہے جو مستنبط ہو رہا ہے کس سے؟ اجماع سے. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں بھائی قیاس حرمت ام المزنیت، قیاس کرنا مزنیہ کی ماں کی حرمت کو، علی حرمت امی امتہ اللتی وطئہا، امتہ اللتی وطئہا، وہ باندی جس کے ساتھ کیا کی ہے؟ وطی کی ہے، جی، اس کی ماں کی حرمت پر. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ترجمہ آخر سے کرنا، وہ باندی جس سے وتی کی ہے اس کی ماں کی حرمت پر قیاس کیا. کس کو قیاس کیا؟ مزنیہ کی ماں کی حرمت کو. المستفادتی، جو حاصل ہو رہی ہے من الاجماع، کیا حاصل ہو رہی ہے اجماع سے؟ حرمت امی امتہ اللتی وطئہا، یہ مستفاد ہو رہی تھی اجماع سے، اور اس پر قیاس کیا کس کو؟ حرمت ام المزنیہ کو. بعلت الجزئیت والبعضیت، جزئیت اور بعضیت کی علت کی وجہ سے، کہ وہاں پر کیا علت ہے؟ کہ واطی اور موتوا کے درمیان جزئیت اور بعضیت آ جاتی ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کا جز بن جاتے ہیں، دونوں کے اندر اتحاد آ جاتا ہے. وَإِنَّمَا أَوْرَدَ، یہاں سے اب دوسری بحث کر رہے ہیں بھائی. دوسری بحث کس بارے میں ہے؟ کہ ماتن نے جی قیاس کو الگ کیوں ذکر کیا، عبارت کیوں لائے؟ اعتراض ہوتا ہے بھائی کہ اصول شرع آپ نے کہا تین ہیں، اور پھر کہا اصل رابع قیاس ہے، آپ ساروں کو اکٹھا ذکر کر دیتے اور یوں کہہ دیتے کہ اصول شرع چار ہیں، کتاب، سنت، اجماع امت اور قیاس. یہ قیاس تو آپ نے الگ اصل الرابع کہہ کر کیوں ذکر کیا بھائی؟ جواب دے رہے ہیں، وَإِنَّمَا أَوْرَدَ بِهَٰذَا النَّمَطِ، نمط کا معنی ہوتا ہے، میم پر فتحہ ہے، طرز کو بھائی، طریقے کو. وَإِنَّمَا أَوْرَدَ، اور ماتن لائے ہیں اپنے کلام کو، اپنی عبارت کو، بِهَٰذَا النَّمَطِ، اس طرز پر. وَلَمْ يَقُلْ، اور یہ نہیں انہوں نے کہا کہ اَنَّ اُصُولَ الشَّرْعِ اَرْبَعَةٌ، کے اصول شرع چار ہیں، الکتاب والسنت والاجماع والقیاس، یہ انہوں نے نہیں کہا، بلکہ اس طرز پر لائے ہیں کہ اول اصل الرابع القیاس. یہ کیوں کیا؟ دو جواب دیں گے مولانا. پہلا جواب لیکون تنبیہا تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ علی ان الاصول الاول قطعیۃ کے پہلے اصول کیا ہیں قطعی ہیں والقیاس ظنی اور والقیاس ظنی اور قیاس کیا ہے ظنی ہے. بھائی پہلے اصول قطعی ہیں اور قیاس ظنی ہیں. پہلے اصول جو ہیں یقین کا فائدہ دیتے ہیں کہ قطعی طور پر بات ایسی ہی ہے اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں, جبکہ قیاس ظنی ہے یعنی غالب گمان یہ ہے اس دلیل کی وجہ سے غالب گمان یہ ہے کہ بات اسی طرح ہے. سمجھ میں آیا بھائی غالب گمان. تو اس لیے کہا کہ پہلے اصول چونکہ قطعی تھے اور قیاس ظنی تھا تو یہ فرق سمجھانے کے لیے ان تین کو الگ ذکر کیا اور اس کے بعد قیاس کو الگ ذکر کیا. آگے بھائی ایک اور بات بتلانا چاہتے ہیں شارح, بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کہا پہلے اصول قطعی ہیں اور قیاس کیا ہے ظنی. کہتے ہیں یہ اکثر کے اعتبار سے ورنہ ہمیشہ نہیں. بعض اوقات جو مثلا سنت کو آپ نے کیا کہا حدیث کیا ہے قطعی ہے, لیکن بعض اوقات حدیث بھی کیا ہوتی ہے ظنی کیونکہ وہ خبر واحد ہوتی ہے. خبر واحد جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی؟ بھائی دیکھیے یاد رکھیے ایک خبر حدیث کی تقسیم ہے بھائی, ایک تقسیم محدثین کرتے ہیں ایک فقہا کرتے ہیں. فقہا کی تقسیم یہ ہے کہ حدیث تین قسم پر ہے, خبر متواتر خبر مشہور اور خبر واحد یا خبر احاد بھی کہتے ہیں. خبر متواتر اسے کہتے ہیں جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں کہ جھوٹ پر ان کا اجتماع معقل سمجھے کہ جھوٹ پر ان کا اجتماع, بھائی اتنے لوگ اس بات کو نقل کر رہے ہیں اور اتنے لوگوں کا تو جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے, معلوم ہو بات ایسی ہی ہے یقین کا فائدہ. پھر دوسری ہے خبر مشہور جس میں نقل کرنے والے اتنے زیادہ نہ ہوں لیکن تین سے کم بھی کسی طبقے میں نہ ہوں. بھائی صحابی سے روایت کی ہے اپنی راوی, نقل کس نے کیا تابعی نے, صحابی سے کس نے نقل کیا تبع تابعی نے, تو لیکن کسی بھی طبقے میں روایت کرنے والے تین سے کم نہیں ہے. بھائی تین چار پانچ آدمی اسی حدیث کو روایت کر رہے ہیں ہر طبقے کے اندر, تو یہ کیا کہلائے گی خبر مشہور. اور اگر کسی طبقے میں آ کر روایت کرنے والے تین سے کم ہو گئے, دو یا ایک رہ گئے, مطلب اس طبقے میں آ کر صرف روایت کر رہے ہیں, اس حدیث کو روایت کرنے والے کتنے ہیں صرف دو ہیں یا صرف ایک ہے, تو پھر یہ کیا کہلاتی ہے خبر واحد یا خبر احاد. بھائی اور یاد رکھیے یہ خبر واحد جو ہوتی ہے یہ ظن کا فائدہ دیتی ہے یقین کا فائدہ نہیں دیتی. یہ تھی فقہا کی تقسیم حدیث. محدثین اور تقسیم کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں حدیث یا تو خبر مشہور ہو یا خبر متواتر ہوگی یا خبر احاد ہوگی. بس خبر متواتر جس کے روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ عقل ان کے اجتماع علی الکذب کو محال سمجھے, اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ کیا ہے خبر احاد ہے. پھر خبر احاد کی آگے تقسیم کرتے ہیں وہ کہ خبر احاد تین قسم پر ہے, خبر مشہور خبر عزیز اور خبر غریب. مشہور عزیز غریب, مشہور جس کے اندر روایت کرنے والے کسی زمانے میں تین سے کم نہ ہوں, عزیز جس کے اندر روایت کرنے والے کسی زمانے کے اندر دو سے کم نہ ہوں, اور غریب جس کے اندر کسی نہ کسی زمانے میں یا سب زمانوں میں روایت کرنے والا ہے ایک ہو. گئے سمجھ میں آیا؟ تو لہذا یہاں ہم بحث کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں اصول فقہ کی, لہذا یہاں خبر واحد سے کون سی خبر واحد مراد ہوگی جو فقہا کے نزدیک ہے, اور ان کے نزدیک خبر واحد وہ ہے جس کے روایت کرنے والے کسی زمانے میں تین سے کم ہوں دو یا ایک ہوں. اور یہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ بھائی حدیث تو قطعی ہوتی ہے وہ تو یقین کا فائدہ دیتی ہے, لیکن ایک اب چونکہ روایت کرنے والے تو ہیں اب اس وجہ سے یقین کا فائدہ نہیں دے گی بلکہ کس کا فائدہ دے گی ظن کا. دیکھا تو بعض اوقات حدیث انہوں نے کہا تھا وہ قطعی ہے لیکن بعض اوقات حدیث بھی کیا ہو جاتی ہے ظنی ہو جاتی ہے. اور اسی طرح قیاس کا کہا کہ قیاس ظنی ہے لیکن کبھی کبھار قیاس بھی قطعی ہو جاتا ہے. بھائی وہ کب کہتے ہیں جب کہ اس کی علت منصوص ہو نص میں آئی ہو, جیسے بھائی وہ گندگی علت بنایا تھا بھائی کس کے لیے حرمت لواطت کے لیے, تو یہ اس علت کا پتہ کس سے چلا نص سے, نص بھائی قرآن اور حدیث کو کہتے ہیں نص سے پتا چلا بھائی, تو یہ جس نص جس علت کا پتا نص سے چلے وہ تو قطعی ہے, تو لہذا اس پر جو قیاس کیا جائے وہ بھی کیا ہوگا قطعی ہوگا. تو دیکھو قیاس کبھی قطعی بھی ہو جاتا ہے, یقین کا بھی فائدہ دیتا ہے, جیسے یہاں تھا. سمجھ میں آیا؟ تو لہٰذا آگے بتلا رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ پہلے تین اصول قطعی ہیں اور قیاس ظنی ہے, یہ ہمیشہ نہیں ہے بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے, اکثر قیاس ظنی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار قطعی بھی ہو جاتا ہے. اور یہ تین اصول جو ہیں یہ کیا ہیں؟ اکثر قطعی ہیں لیکن کبھی کبھار ان میں ظنی بھی کوئی ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں وہادہ بے اعتبار الاغلب والاکثر, یہ اغلب و اکثر کے اعتبار سے ہے, اغلب اکثر کا ایک معنی. وَإِلَّا فَالْعَامُ الْمَخْصُوصُ مِنْهُ الْبَعْضُ, ورنہ وہ عام جس سے مخصوص کر لیا جائے بعض کو. دیکھیے بھائی عام قطعی ہے آپ نے پڑھا ہے, لیکن اس عام کے اندر عام میں عموم ہوتا ہے, یہ کئی افراد اس میں شامل ہوتے ہیں, لیکن کبھی اس میں خصوص کیا جاتا ہے اور اس حکم سے بعض افراد کو نکال لیا جاتا ہے, تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ عام مخصوص البعض. اور عام مخصوص البعض یہ ظنی ہے, یہ قطعی نہیں. تو دیکھو عام تھا قطعی, لیکن اس سے جب بات کی تفتیش کر لی گئی تو یہ کیا بن گیا؟ ظنی بن گیا بھائی. تو کہتے ہیں فلام المخصوص منہ البعض وخبر الواحد ظنی, عام مخصوص البعض اور اسی طرح خبر واحد یہ ظنی ہیں. والقیاس بعلت منصوصۃ قطعیۃ, اور اسی طرح وہ قیاس جو علت منصوصہ کے ساتھ ہو, یعنی وہ علت جو نص میں آئی ہوئی ہے قطعی, یہ قیاس کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے. لیکن یہاں پر محشی نے بڑی پیاری بات کی ہے بھائی, محشی فرماتے ہیں بھائی کہ نہیں بھائی اے شارح آپ کی بات درست نہیں ہے, قیاس ہمیشہ ظنی ہوگا اور وہ پہلے تین اصول ہمیشہ کیا ہوں گے؟ قطعی ہی ہوں گے, ہمیشہ کیا ہوں گے؟ قطعی. ہاں جو وہ ظنی ہوتے ہیں کسی عارض کی وجہ سے ہوتے ہیں, عام ہمیشہ قطعی ہے لیکن یہ ایک عارض کی وجہ سے کیا بن گیا؟ ظنی. اور وہ عارض کیا تھا؟ کہ اس سے بات کی کیا کر دی گئی ہے؟ تفصیل. حدیث ہمیشہ قطعی ہوگی لیکن یہاں پر یہ حدیث جو ہے یہ ظنی بن گئی عارض کی وجہ سے, اور وہ عارض کیا ہے؟ کہ کسی زمانے میں اس کے روایت کرنے والے تین سے کم ہیں عارض. اور قیاس ہمیشہ ظنی ہی ہوگا لیکن کسی عارض کی وجہ سے قطعی ہی ہو سکتا ہے, جیسے کہ یہ اس کی علت کا پتہ کس سے چلا؟ نص سے چلا, اس لیے یہ قطعی ہو گیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو انہوں نے تو کہا تھا اکثر اوقات قیاس ظنی ہوتا ہے کبھی قطعی بھی ہو سکتا ہے, اور تین اصول ثلاثہ اکثر اوقات کیا ہوتے ہیں؟ قطعی ہوتے ہیں, کبھی ظنی بھی ہو سکتے ہیں. محشی کہتے ہیں نہیں نہیں قیاس ہمیشہ ظنی اور اصول ثلاثہ ہمیشہ قطعی ہی ہیں, ہاں کسی عارض کی وجہ سے اصول ثلاثہ میں کوئی ظنی بھی ہو سکتا ہے اور قیاس میں قطعی بھی ہو سکتا ہے. تو ایک جواب یہ دے دیا مولانا, پہلا جواب کیا دیا بھائی پیچھے کہ یہ جو الگ ذکر کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ کیونکہ یہ پہلے تین قطعی ہیں اور قیاس ظنی ہے اس کا پتہ لگ جائے. ولئنہ سے دوسرا جواب دے رہے ہیں, اور اس وجہ سے اس طرح ذکر کیا کہ لما قال, کہ ماتن نے جب کہا والاصل, کہ بھائی ماتن اس کے لیے بعض لوگ قیاس کے منکر ہیں بھائی, قیاس کو مانتے ہی نہیں ہیں بھائی, تو اگر انہی کے ساتھ ذکر کر دیتے قیاس کو کہ اصول چار ہیں ان میں قیاس بھی, تو اس صورت میں بھی ان کا رد ہو جاتا, منکرین قیاس کا کیا ہو جاتا؟ رد ہوتا, لیکن صراحتاً نہیں ہوتا ضمناً ہو جاتا, کیونکہ جب اصول میں قیاس کو ذکر کر دیا معلوم ہو قیاس بھی اصل ہے اور تم تو مانتے نہیں بھائی, تو ان کا رد ہو گیا. لیکن جب کہا والاصل الرابع القیاس, تو اب صراحتاً ان کا کیا ہو گیا؟ رد. تو اگر اس طرح ذکر کرتے تو ضمناً رد ہوتا, اور جب اس طرح ذکر کیا تو منکرین قیاس کا رد ہوا, صراحتاً ہوا. تو کہتے ہیں ولی انہ لما قال, اس لیے کہ جب ماتین نے یہ فرمایا والاصل فرمایا تو کانا ردا علی منکر القیاس قصدا, تو یہ رد ہوا منکرین قیاس پر قصدا وصریحا ارادے سے اور صراحتا. ولما قال, اچھا یہاں سے ایک اور فائدہ بتلا رہے ہیں, کہ ماتن نے کہا والاصل الرابع، تو جو یہ رابع کا لفظ کہا اس رابع کے ذریعے بتلا دیا کہ قیاس کا درجہ چوتھا ہے، قیاس کا درجہ چوتھا ہے، اور جب تک ان پہلے تین میں حکم موجود ہے قیاس کی کوئی ضرورت، قیاس چوتھے نمبر پر ہے، اس کی طرف تب جائیں گے جب ان تین کے اندر ہمیں حکم نہ ملے بھائی. تو کہتے ہیں ولما قال الرابع، جب ماتن نے رابع کہا کان دالن، تو یہ دلالت کرنے والا ہے علا ان، اس بات پر کہ مرتبہ بعد الاصول الثلاثه، کہ اس کا مرتبہ اصول ثلاثہ کے بعد ہے، فما دام کان الحکم موجودا، پر جب تک وہ حکم موجود ہے فی واحد من الثلاثه، تین میں سے کسی ایک کے اندر، لم يحتج الى القياس، اس وقت قیاس کی حاجت نہیں. جی دوسری بحث مکمل ہوئی، سمجھ آئے. تو اس میں دو جواب بھی ذکر کر دیے بھائی اس اعتراض کے کہ کیوں اس طرح ذکر کیا، پہلی وجہ یہ کیونکہ وہ پہلے تین قطعی ہیں اور قیاس کیا ہے ظنی، دوسری وجہ یہ تاکہ منکرین قیاس کا صراحتن کیا ہو جائے رد ہو جائے. جی ایک اور جواب بھی بعض علماء نے ذکر کیا بھائی، جو صاحب توضیح ذکر فرماتے ہیں بھائی یہ تین جو ہیں یہ مثبت حکم ہیں اور قیاس مظہر حکم ہے، مثبت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ بات قیاس سے ثابت ہے، بھائی قیاس ثابت نہیں کرتا، صرف ظاہر کرتا ہے حکم ایسا تھا لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا، قیاس نے اس کو آ کر کیا کر دیا ظاہر کر دیا. ہاں ثابت کس سے کیا ہے؟ جس وہی اصول صلاح جہاں سے علت آپ نے لی ہے اسی سے کیا ہے حکم ثابت، حکم تو اسی سے ثابت ہے لیکن ظاہر کس نے کیا؟ قیاس نے. تو قیاس کی طرف جو حکم کی نسبت ظاہراً کی جاتی ہے یہ مجازن ہے، قیاس ثابت نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے ظاہر کرتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی قیاس سے مختلف ہے، اس لیے اس کو الگ ذکر کیا. ثم لا بأس أن يكون، جی یہاں سے تیسری بحث کر رہے ہیں، ایک اعتراض کر رہے ہیں متن پر، اب ایک اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب ذکر کرنے لگے ہیں. بھائی آپ نے کیا کہا کہ یہ چاروں کیا ہیں؟ اصول ہیں. کہتے ہیں بھائی یہ چاروں اصول تو نہیں ہیں، بعض اعتبار سے یہ چاروں فرع بھی ہیں، یہ فروع بھی ہیں بھائی، تو ان کو اصول کہنا صحیح نہیں. جیسے بھائی کتاب اللہ، سنت اور اجماع کتاب اللہ اور سنت، یہ فرع ہیں ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی. اللہ اور رسول پر ایمان لائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ کتاب اور سنت کو بھی تسلیم کریں گے. تو کتاب اور ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان یہ اصل ہوا، اور کتاب اللہ اور سنت کیا ہوئی؟ اس کی فرع ہوئی. تو دیکھو یہ فرع ہیں اس اعتبار سے، اور آپ نے تو متن میں کیا فرمایا تھا؟ یہ اصول ہیں. جواب دیں گے مولانا کہ بھئی ہم نے حکم کے اعتبار سے بتایا تھا، حکم کے اعتبار سے یہ اصل ہیں، اگر کسی اور کے اعتبار سے یہ خرابی ہوں تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے بھئی. اسی طرح اجماع بھی فرع ہے داعی کی، اور اسی طرح قیاس وہ ان تینوں کی کیا ہے؟ فرع ہے. کہتے ہیں ثم لا باس، پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ یکون هذه الاصول فروعا لشيء اخر، کہ یہ اصول جو ہیں فروع ہوں کسی اور چیز کے لیے، لانها كلها اصول بالنسبه الى الحكم، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے اصول ہیں کس کی نسبت سے؟ حکم کی نسبت سے اصول ہیں، ہر چیز کے اعتبار سے اصول نہیں. فالکتاب والسنت فرع للتصدیق باللہ ورسولہ، بس کتاب اور سنت جو ہیں وہ فرع ہے تصدیق باللہ اور تصدیق برسولہ کے، یعنی ایمان باللہ کے بھائی اور ایمان بالرسول کی. والاجماع فرع للداعی، اور اجماع فرع ہے داعی کی بھائی، اجماع فرع ہے داعی، داعی سے مراد وہ دلیل ظنی ہے جس کی وجہ سے ہر مجتہد کی رائے یہی بن گئی اور پھر اجماع ہو گیا. کوئی نہ کوئی دلیل ظنی چاہیے یا نہیں چاہیے، مجتہد ایک مسئلے میں ایک رائے پیش کرتا ہے ویسے ہی پیش کر دیتا ہے یا کسی دلیل کے ذریعے پیش کرتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو ہر مجتہد کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ظنی تھی اور اس کے ذریعے اس نے کیا کیا؟ بتلایا کہ یہ مسئلہ اسی طرح، یہ مسئلہ اسی طرح، یہاں تک کہ ساروں کی رائے ایک ہی ہو گئی. تو یہ جو ساروں کی رائے ایک ہوئی اور یہ جو اجماع ہوا یہ خود بخود ہوا یا اس داعی کی وجہ سے ہوا, اس دلیل ظنی کی وجہ سے ہوا, اس داعی اور اس دلیل ظنی کی وجہ سے ہوا, تو لہذا قیاس اس کی فرع ہے, قیاس اس کی فرع ہے, وہ داعی کی وجہ سے یہ اجماع ہوا. تو کہتے ہیں ول اجماع فرع للداعی, اجماع فرع ہے داعی کی, والقیاس فرع للثلاثۃ, اور قیاس ان تینوں کی فرع ہے. ووجہ الحصر, یہاں سے چوتھی بحث کر رہے ہیں بھائی, چوتھی بحث, اس کے اندر وجہ حصر بیان کریں گے اور اس وجہ حصر پر ہونے والے کے اعتراض کا جواب دیں گے. بھائی آسان باتیں ہیں, دیکھیے بھائی ووجہ الحصر, جی پہلے سن لیجئے بھائی, بھائی ان چار میں کیوں بند کیا؟ آپ نے کہا اصول شرع کتنے ہیں؟ کل چار ہیں بھائی, چار میں کیوں بند ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے بتلائیں گے, کہ اس لیے کہ استدلال کرنے والا وہ یا تو استدلال کرے گا وحی سے یا غیر وحی سے. اگر وحی سے استدلال کرتا ہے تو وہ وحی متلو ہوگی یا غیر متلو. متلو کا معنی جس کی تلاوت کی جائے, مطلوبن کیا معنی؟ جس کی یعنی جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے بھائی, اور نماز میں کس صرف کس کی تلاوت ہوتی ہے؟ کتاب اللہ کی ہوتی ہے, سنت کی تلاوت نہیں. تو لہذا قیاس کرنے والا استدلال کرے گا, استدلال جی مجتہد یا تو استدلال کرے گا کس سے؟ وحی سے استدلال کرے گا یا غیر وحی سے, اور وحی پھر مطلوب ہوگی یعنی اس کی تلاوت نماز میں جائز ہوگی یا جائز نہیں. اگر جائز ہے تو وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ. اگر غیر مطلوع ہے وہ وحی تو وہ کیا ہے؟ سنت رسول. اور اگر وہ مجتہد وہ استدلال غیر وحی سے کرتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ رائے ہوگی ایک مجتہد کی یا تمام مجتہدین کی. اگر تمام کی رائے ہو تو یہ اجماع ہے, اور اگر بعض کی رائے ہو تو یہ قیاس ہے. وجہ حسد سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے یہی بیان کر رہے ہیں, وہ وجہ الحصر, اور وجہ حصر فی ہذہ الاربع, ان چار کے اندر حصر کی وجہ یہ ہے کہ ان المستدل لا یخلو, کہ مستدل استدلال کرنے والا یعنی مجتہد لا یخلو, وہ خالی نہیں ہے, کہ اما یتمسک بالوحی او غیرہ, کہ وہ یا تو استدلال کرے گا وحی کے ذریعے یا غیر وحی کے ذریعے, دونوں میں دو دو صورتیں آئیں گی. تو وحی کے اندر کہتے ہیں والوحی اما مطلوب وہو الکتاب, وحی یا تو مطلوب ہوگی یعنی اس کی تلاوت کرنا جائز ہوگی, کس کے اندر؟ نماز میں, اور وہ کتاب اللہ ہے. او غیرہ یا وہ کیا ہوگی؟ غیر مطلوب ہوگی, وہو السنت, اور وہ سنت یعنی حدیث ہے. اچھا, اور اگر وہ غیر وحی سے استدلال کرے تو وہ غیر وحی ان کان قول الکلی, اگر وہ سب کا قول تھا فل اجماع, تو پھر وہ اجماع ہے, وہ الا فل قیاس, ورنہ وہ قیاس ہے. وَأَمَّا الشَّرَائِعُ مِن قَبْلِنَا, جی یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ, اعتراض کرنے والا اعتراض مثلا کرتا ہے کہ اے صاحب کتاب, آپ نے کہا شرع کے ادلہ چار ہیں, ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں, شرع کے ادلہ چار نہیں ہیں بلکہ چھ سات آٹھ ہیں بھائی اس کے ادلہ, اس لیے کیونکہ پچھلی امتوں کا عمل جو ہے وہ بھی ہمارے لیے دلیل بنتا ہے اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں. جیسے بنی اسرائیل کو ایک حکم یہ دیا, قصاص کا حکم دیا گیا تھا کہ ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت وغیرہ, یہ حکم دیا گیا تھا, اور یہ اس شریعت کے اندر بھی ہے. معلوم ہوا پچھلی شریعتوں کے احکام یا پچھلی شریعتیں بھی ہمارے لیے دلیل ہیں اور اصل ہیں, ان سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں. اسی طرح ایک تعامل الناس ہے بھائی, ایک دلیل بھائی, لوگ آپس میں اس کا معاملہ کرتے ہوں, باہم اس پر عمل کرتے ہوں, یہ بھی کس چیز کی ہے؟ کسی چیز کے جائز ہونے کی دلیل ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ جی. تو جیسے مولانا چیزیں کرایہ پر دی جاتی ہیں, اور کرایے پر اس لینے والا اس چیز کا مالک ہو جاتا ہے یا صرف اس کے نفع کا مالک ہوتا ہے؟ نفع. اور نفع کے بدلے کرایہ پر دینے والا پیسے لیتا ہے. مثلا آپ گاڑی لیتے ہیں تو آپ کرایہ پر, تو آپ گاڑی کے مالک نہیں بن گئے بلکہ آپ صرف اس سے نفع اٹھانے کے مالک بنے ہیں, اور اس کے بدلے وہ پیسے لیتا ہے. لیکن بھائی پیسے تو اس چیز کے بدلے ہوتے ہیں, قیمت تو اس چیز کی ہوا کرتی ہے جس کے اندر بقا ہو. منافع کے اندر تو کوئی بقا نہیں, ہر لمحے میں نئے نئے منافع آتے ہیں اور پچھلے گزرتے چلے جاتے ہیں.
تو ایک چیز جو ٹھہرتی نہیں ہے, ایک لمحے کے لیے آئی اور پھر گزر بھی گئی, آئی اور گزر بھی گئی, تو اس کی قیمت کہاں سے ہو گئی؟ کہ تو قیمت تو اس چیز کی ہوتی ہے جس میں بقا ہو. آپ بازار سے جاتے ہیں, کھانا خرید کر لاتے ہیں, بھائی بازار میں خریدا کھانا تھا یا نہیں تھا؟ آپ کمرے تک پہنچے, کھانا موجود ہے یا نہیں موجود؟ اس میں بقا ہے. تو جو بھی آپ چیز خریدتے ہیں اس میں بقا ہوتی ہے, اس سے لے لیتے ہیں, اپنے پاس رکھ لیتے ہیں, محفوظ کریں, کھائیں, استعمال کریں, جو بھی, لیکن اس میں بقا ہے. جبکہ منافع میں تو بقا ہی نہیں, ایک ایک لمحے کے منافع بدلتے جا رہے ہیں. اس سیکنڈ کے اندر جو نفع تھے وہ ختم ہو گئے, اگلے سیکنڈ والے آ گئے, اس سے اگلے سیکنڈ میں وہ پچھلے بھی گزر گئے, نئے آ گئے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ مثلا جیسے آپ ایک مکان کرایہ پر دیتے ہیں, ہر مہینے کا 1000 روپیہ مثلا کرایہ وصول کرتے ہیں, آپ یوں کریں ایک سال تک مکان کرایے پر نہ دیں, یہ ساری ایک سال کی رہائش اکٹھی کر لیں پھر دے دینا کسی کو, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, رہائش گزرتی, وہ لمحات گزرتے چلے جا رہے ہیں, منافع ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو منافع کے اندر بقا نہیں, تو اس کی پھر قیمت کیسے ہو؟ تو وہاں اور دلیلوں کے ساتھ ایک تعامل الناس کی دلیل بھی علماء ذکر کرتے ہیں, ایک تو احادیث وغیرہ بھی ہیں اور تعامل الناس کے لوگوں باہم اس کا معاملہ کرتے ہیں, معلوم ہوا یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ لوگ آپس میں معاملہ اس طرح کرتے ہیں, کرائے پر دیتے ہیں. ہمارے تمام اسلاف اسی طرح کرتے تھے, اس کو ان کے سامنے معاملات ہوتے تھے, وہ بھی چیزیں کرائے پر لیتے تھے, اس قسم کے معاملات کرتے تھے. تو یہ تعامل الناس لوگوں, سب لوگوں کا, تمام مسلمانوں کا باہم ایک چیز پر عمل جاری ہونا, یہ بھی اس چیز کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو معلوم ہوا تعامل الناس سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تعامل الناس سے بھی. تو آپ نے تو کہا تھا چار ہیں, ہم نے آپ کو بتایا گزشتہ شریعتوں سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں, ہم نے بتلا دیا کہ تعامل الناس سے بھی کیا ہوتے ہیں, احکام ثابت ہوتے ہیں. بھائی اسی طرح قول صحابی ہے, اس سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں. ایک مسئلے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے, ان کی حدیث نہیں ہے, تو پھر ہم کس کو لے لیتے ہیں؟ صحابی کا قول. صحابی فرماتے ہیں یہ مسئلہ اس طرح ہے, ہم ان کو لے لیتے ہیں اس مسئلے کو اس طرح. تو قول صحابی کے لیے بھی دیکھو مسئلہ کیا ہوتا ہے, احکام ثابت. اسی طرح استحسان ہے, اس کو بھی شمار کرنا چاہیے. بھائی کیا کرنا چاہیے؟ استحسان کہتے ہیں بھائی قیاس کو چھوڑ کر آسان حکم کی طرف جانا لوگوں کی سہولت کے لیے. استحسان کسے کہتے ہیں؟ قیاس کو چھوڑ کر زیادہ آسان حکم کی طرف چلے جانا, اس کو اختیار کر لینا. کس لیے؟ لوگوں کی آسانی کے لیے, اس کو استحسان کہتے ہیں. استحسان کا لغوی معنی ہے پسند کرنا, پسند کرنا. تو اس کو بھی استحسان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پسندیدہ ہے بھائی, کہ لوگوں کی آسانی کے لیے کیا کی جائے, سہولت کے لیے مسئلے میں آسانی کی جائے بھائی, اس لیے اس کو استحسان کہتے ہیں. اسے قیاس خفی بھی کہتے ہیں. تو اس قیاس خفی کی وجہ سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ قیاس جلی یا قیاس ظاہر کو چھوڑ دیا جاتا ہے بھائی. تو بعض مسائل میں استحسان بھی دلیل بنتی ہے. جیسے دیکھیے بھائی, اس کی مثال انہوں نے حاشیے میں ذکر کی ہے کہ بھائی دیکھو درندوں کا جھوٹا حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ درندے جب پیتے ہیں ان کا لعاب پانی کو لگے گا, اور درندے ہیں حرام, تو ان کا گوشت ہوا نجس, اور اسی گوشت سے پیدا ہوتا ہے لعاب بھی. تو جب پانی پیئیں گے تو وہ لعاب پانی میں بھی لگے گا, پانی میں آئے گا بھائی, اور اس جب نجس چیز پانی میں مل گئی تو پانی پر بھی کیا حکم لگا دیں گے؟ حرام ہونے کا. اسی طرح جو شکار کرنے والے پرندے ہیں بھائی, ان کے جھوٹا بھی کیا ہونا چاہیے؟ قیاس تقاضا کرتا ہے, وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ حرام. کیونکہ شکار کرنے والے پرندے جو ہیں وہ حرام ہیں, معلوم ہوا ان کا گوشت نجس ہے. جب گوشت نجس ہے تو ان کا لعاب بھی کیا ہوا؟ نجس. جب وہ پیئیں گے تو وہ لعاب پانی سے ملے گا, تو لہذا پانی بھی نجس ہونا چاہیے. تو قیاس جلی ان کے جھوٹے کے نجس ہونے کا تقاضا کرتا ہے, لیکن استحسانن ان کے جھوٹے کو پاک قرار دیا گیا. کیوں؟ استحسانن بھائی حکم کو آسان بنایا گیا. وجہ کیا؟ کہتے ہیں بھائی دراصل پرندے پیتے ہیں چونچ سے, اور یہ چونچ جو ہے یہ ہڈی ہے, اور ہڈی کے اندر نجاست سرایت نہیں کرتی بھائی.
اس کے اندر نجاست سرایت نہیں کرتی. تو یہ ہڈی سے پیتے ہیں تو ہڈی پاک ہے, لہذا پاک چیز کے ذریعے پانی پیا انہوں نے, تو اس وجہ سے اب یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. تو دیکھو استحسان کو دلیل بنایا یا نہیں بھائی, تو استحسان کو بھی دلیل بناتے ہیں, اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں. تو لہذا آپ کا یہ کہنا کہ اصول شرع چار ہیں یہ درست نہیں, اصول شرع تو ہم نے ذکر کر دیا سات آٹھ یا اس سے بھی زیادہ ہونے چاہیے تھے. تو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھائی, باقی جتنی بھی چیزیں آپ نے ذکر کی وہ انہی چار میں سے کسی کے ساتھ آ کر مل جائیں گی, انہی میں داخل ہیں بھائی, ان سے علیحدہ چیز نہیں. دیکھیے کہتے ہیں وہ اما شرع من قبلنا, باقی جو ہم سے پہلے کی شریعتیں ہیں, فملحقت بالکتاب والسنت, وہ ملحق ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ. بھائی وہ پہلی شریعتوں جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے دلیل بنتی ہے, لیکن ویسی دلیل نہیں بنتی جب ان کا ذکر قرآن یا سنت میں حدیث میں آ جائے, ان کے حکم کو برقرار رکھا جائے, پھر وہ دلیل بنے گی, ویسے دلیل نہیں بنے گی. اسی طرح و تعامل الناس ملحق بالاجماع, لوگوں کا تعامل یہ کس کے ساتھ ملحق ہے؟ اجماع کے ساتھ. جب تمام لوگ یہ معاملہ کر رہے ہیں معلوم ہوا کیا ہے؟ اجماع ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ اجماع میں داخل ہو گیا. وقول الصحابی, اور صحابی کا قول بھی آپ نے کہا کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ دلیل بنتا ہے, اس کو بھی شمار کرنا چاہیے. کہتے ہیں بھائی قول صحابی اس کو وہ بھی کبھی قیاس کے ساتھ مل جائے گا اور کبھی سنت کے ساتھ, اس لیے کہ قول صحابی دو قسم کا ہو سکتا ہے. جو صحابی کا قول ہے یا تو وہ مدرک بالعقل ہوگا یا مدرک بالعقل نہیں. یعنی مدرک بالعقل ہونے کا یہ معنی کہ عقل بھی اس تک خود بخود پہنچتی ہے یا عقل اس تک تو وہ غیر مدرک نہیں پہنچتی, تو غیر مدرک بالعقل ہے. صحابی نے قول کیا, اب عقل بھی یہی فیصلہ کرتی ہے, معلوم ہوا یہ قیاس ہے, تو ہم اس کو کس کے ساتھ ملا دیں گے؟ کیونکہ عقل اس تک پہنچ جاتی ہے, معلوم ہوا صحابی نے بھی کیا کیا ہے؟ قیاس کیا ہے. اور اگر وہ ایسی بات کی ہے, صحابی کا قول ایسا ہے کہ عقل تو اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی, عقل کبھی بھی اس بات تک نہیں پہنچ سکتی, لیکن صحابی فرما رہے ہیں اس طرح ہے, معلوم ہوا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا, ورنہ عقل سے تو یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی. تو لہذا صحابی کا وہ قول جو مدرک بالعقل ہو وہ کس کے ساتھ مل گیا؟ قیاس کے ساتھ. اور وہ قول جو غیر مدرک بالعقل ہے وہ کس کے ساتھ مل گیا؟ سنت. اگرچہ وہ یہ نہیں کہتا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, لیکن یہ بات تو عقل سے معلوم ہو ہی نہیں سکتی, اور وہ یہ بات کر رہے ہیں معلوم ہو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. اسی طرح والے استحسان و نحوہ ملحق بالقیاس, اسی طرح استحسان اور جیسی چیزیں جو ہیں وہ ملی ہیں کس کے ساتھ؟ قیاس کے ساتھ ملائی گئی ہیں. تو حاصل تو خلاصہ بحث یہ ہوا کہ والاصل الرابع القیاس کے تحت شارح نے چار بحثیں ذکر کیں. میں نے بتلایا پہلی بحث قیاس کے بارے میں ہے, تو اس بحث کے اندر آپ نے دیکھا کہ شارح نے ایک اعتراض ذکر کیا اور پھر اس کا جواب ذکر کیا. اعتراض یہ تھا کہ بھائی قیاس کے ساتھ مستنبط من ہذہ الاصول الثلاثہ, یہ قید بڑھانی چاہیے تھی, ماتن نے نہیں بڑھائی, مناسب یہ تھا کہ بڑھا لیتے بھائی. پھر جواب بھی ذکر کر دیا کہ بھائی مصنف نے کیا کیا, شہرت پر ہی اکتفا کر لیا. اور پھر آگے قیاس کی نظیریں ذکر کیں بھائی, مثالیں ذکر کر دیں, وہ قیاس جو مستنبط ہوتا ہے کتاب اللہ سے, وہ قیاس جو مستنبط ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور وہ قیاس جو مستنبط ہے اجماع امت سے. یہ پہلی بحث تھی. دوسری بحث کے اندر بھائی ایک اعتراض کے دو جوابات ذکر کیے تھے اور ایک فائدہ ذکر کیا. اعتراض یہ تھا کہ اصول کی عبارت کو اس طرز پر کیوں لائے, قیاس کو الگ کیوں ذکر کیا, الاصل الرابع القیاس. تو اس کا جواب دیا تھا بھائی, آپ کو بتلایا تھا کہ پہلے تین جو ہیں قطعی ہیں اور قیاس ظنی ہے, اس لیے قیاس کو الگ ذکر کیا. دوسرا جواب یہ ذکر کیا تھا بھائی کہ قیاس جو ہے اس کے بعض لوگ انکار کرنے والے ہیں, تو منکرین قیاس کا صراحتن رد کرنے کے لیے کیا کیا, اس کو الگ ذکر کیا. اور پھر ایک فائدہ ذکر کیا تھا کہ یہ جو الرابع کی قید لگائی ماتن نے, اس سے یہ پتا چل گیا کہ قیاس کا درجہ ان سب سے کم ہے, اور قیاس کی ضرورت تب پڑتی ہے جب ان تین کے اندر ہمیں مسئلہ نہ ملے بھائی. پھر اس کے بعد بھائی تیسری بحث کی تھی کہ بھائی آپ ماتن نے ان کو اصول کہا، ان کا ہمیں اصول ہونا قبول نہیں کیونکہ یہ بعض اعتبار سے فروع بھی ہیں، تو اس کا جواب دیا تھا بھائی کہ فروع اصول یہ احکام کے اعتبار سے ہیں، اگر اور چیزوں کے اعتبار سے فروع بھی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی، ہاں احکام کے اعتبار سے تو یہ اصول ہی ہیں۔ پھر اسی بحث میں انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلا دیا کہ کس چیز کے اعتبار سے یہ فروع ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ کتاب اللہ اور سنت جو ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرع ہے، اور اجماع جو ہے وہ داعی کی فرع ہے، اور قیاس جو ہے وہ ان تینوں کی فرع ہے، یہ بھی بتلایا تھا۔ پھر چوتھی اور آخری بحث کے اندر وجہ حصر ذکر کی، اور وجہ حصر کے بعد اس پر ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کیا کہ بھئی آپ نے چار میں اصول بند کیے، چار نہیں بلکہ چار سے زیادہ ہیں، یہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ ذکر کیں۔ شارح نے بتلایا بھئی کہ بھئی یہ اصول چار ہی ہیں، اور یہ آگے جتنی چیزیں آپ نے ذکر کیں یہ انہی میں سے کسی ایک میں داخل ہو جاتی ہیں۔
چلیے بس، مولانا ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔